نے پوچھا ہے کہ مردان کے علاقے میں علماء اسقاط کرتے ہیں نماز جنازے کا، ایسا کرنا چاہیے؟ اسقاط فقہن ثابت ہے، دور بھی ثابت ہے، ہیلا باقی مردان میں کوئی کرے یا جاپان میں کرے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں مسئلے کا محافظ ہوں. کیفیات اچھی بری ہو سکتی ہے. ایک خاتون شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت میں ہے، وہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے اور بہو کے ساتھ باورچی خانے میں کام بھی کرنا. معتکف عورت اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کے باورچی خانے نہیں جا سکتی سوائے ایک شرط پر، کہ کھانا پکانے والا نہ ہو اپنے لیے پکائے، کھانا لانے والے اس جگہ پہ نہ ہو، پھر وہ اٹھ کے جائے گی. اگر اس طرح نہیں ہے اور عورت اور ہے، نہ ان کی مدد کر سکتی ہے نہ ان کے ساتھ مل کے جائے اعتکاف سے باہر اعتکاف کر سکتی ہے، تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹے گا. ہاں گھر کے افراد ان کے پاس آ کر اس کے جائے اعتکاف میں اس سے مشاورت اور اٹک بیٹھک کر سکتی ہے. داڑھی کو کنگھی کر جو بالغوں کو جمع کر کے کہاں، پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کنگھی کرنا بہت بری بات ہے اور چلتے ہوئے کنگھی کرنا بے ادبی ہے، وضو خانے بھی نامناسب ہیں. کپڑے بدلتے وقت، نہاتے وقت اپنے کمرے گھر میں کنگھی کر کے پھر آگے روانہ ہو جائے. ہر وقت کنگھی کرنا اور داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس سے ذہنی بیماری پیدا ہو جائے گی. کسی پیر کا پوچھا ہے، سندھ میں ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس کو، پیروں سے میری واقفیت تقریباً نہیں ہے. سکر ساز روڑی میں ایک بڑا عالم ہے عبد الوہاب چاچڑ، جس نے ماہنامہ شریعہ میں ایک فتویٰ پیش کیا ہے. وہ فتوے تو دیتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، لیکن سنا ہے کہ فتووں میں کچھ غیر محتاط ہے. باقی جمعیت والے فتووں کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ویسے اس کو نکالتے ہیں. آئی سبر عالموں کو ضرورت کیا ہے کہ ان کے ممبر بنے. ہاں حسرت اور رمیم نام رکھنا نامناسب، حرام اور گناہ ہے. حسرت مانا تنگ دل اور رمیم مانا راکھ. بعض لوگ رمضان میں افطار کر کے بعد میں اذان دیتے ہیں نماز، یہی بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ افطار ہو جائے اور پھر اذان دی جائے. لوگ یہ وقت داخل ہے اور بہت سارے بزرگ قدیم زمانے کے اذان سے افطار کرتے ہیں، اس لیے ہمارے مؤذن صاحب اذان ٹائم پہ دے دیتے ہیں ایک آدھ منٹ کے ساتھ، اور پھر جماعت ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. دونوں صورتیں صحیح ہیں. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ اذان پہلے ہوتی، ٹھیک ہے نا، میں جماعت سے متصل نہیں. ماں بہن اور اس طرح دوسری محرمات عورتوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا تناول بنا درست اور صحیح. کالا سرما سننا سمجھ کر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے. آپ کون سے رنگ کا سرما استعمال فرماتے ہیں؟ اسمت، جس کو توتیا کہتے ہیں، توتیا. علیکم بالاسمت فانہ یجلو البصر ویمت الشعر، ترمذی شریف. حضرت فرماتے ہیں تم اسمت توتیا سرما استعمال کرو، کیونکہ اس سے پلکیں بھی اگیں گے اور بینائی بھی تیز ہو جائے گی. علم الاسماء اور علم الرویا کے لیے کون سی کتاب مفید ہوگی؟ کتابیں تو یہی قرآن و سنت کی ہیں، مناسبت شرط ہے. انا وجدت فی معارف السنن لامام الاثر هذه العباره معارف السنن لمولانا البنوری لا لمولانا انور شاہ الکشمیری ماذا كتبت دریت ولم تدری شیئا، اے شادی حماقہ. ایک شخص نے کسی غریب آدمی قرض دیا 5,000 روپے، وہ 2 سال سے واپس نہیں کر رہا ہے، تو اس کو زکات کی رقم دے کر اس سے قرضے کا مطالبہ ہو سکتا ہے تاکہ اس شخص قرضے دینے والے کی طرف سے زکات بھی ادا ہو جائے؟ بہرحال رقم معلوم ہے، دی جائے گی. اتنا ہو سکتا ہے کہ زکات کی ادائیگی میں تاخیر جائے، جو رقم پسی ہو اور معلوم ہو اور واجب الادا ہو، جتنے سال تک پسی رہے زکات رہے گی، البتہ بعد میں دینے کی اجازت ہے. گیلے اسقاط جو دائرہ کے طریقے سے ہو، جب یہ ہیلے ہو جائے تو وہ رقم صدقہ نافلہ بن جاتا ہے یا صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ ہی ہے، احسانی ہے. گیلے اسقاط ولی و غریب کے درمیان متعین ہے یا غنی کے ساتھ بھی؟ نہیں، ہیلے اسقاط تو دیا جائے گا غربا مساکین کو، اور کیا جائے گا غنی کی طرف سے بھی اگر مال پورا نہ ہو. ہیلے اسقاط کے مروج طریقے پر مفتی شفیع اور دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے، غلط کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. حضرت گنگوئی نے بھی رد کیا ہے، مولانا مفتی شفیع نے، لدھیانوی نے، ان سب کا جواب میں نے لکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ فقہ کا انکار کرنا کسی کو حق نہیں ہے. اولاد صغار کی موجودگی بغیر وصیت کے مذکورہ ہی لجائز ہے. وہ رسا اپنی طرف سے کر لے, تبرعان کر لے, ضروری نہیں ہے کہ مال میت میں ہو, زندے لوگ اپنی طرف سے کر لیں تاکہ شک شبے سے باہر ہو جائے. عوارض دوسری چیز ہے. تم ساری باتیں عوارض کی پوچھ رہے ہو. عوارض ہر شخص کے اپنے ہیں. نفس اسقاط ہیلا اور نفس فدیت الصوم والصلاۃ درست اور صحیح. میں عوارض کا دفاع نہیں کرتا بلکہ مسئلے کا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سميعا علیما ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ كان عفوا قدیرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. چونکہ سورۃ النساء کے اندر انعام یافتگان کے امور جن کی وجہ سے وہ انعامات خداوندی کے حقدار ہوئے ہیں ان کا بیان ہے, اور اس ضمن میں بعض احتیاطات اور اجتنابات بھی ذکر ہو گئی کہ کفار و منافقین کے چال چلن سے بچیں, اور منافقین کو آخر کار ایمان کی دعوت دے دی. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. حق تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اگر تم نے ایمان اور شکر بحال کیا, ما يفعل الله بعذابكم, اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا, کیونکہ وكان الله شاكرا عليما, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ذات ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف یا اخلاق کے خلاف کوئی قول یا فعل سرزد ہو جائے. یہ جرم ہے جو کفار کا اور منافقین کا بتایا. کفار اور منافقین کے علاوہ معذورین بھی ہو سکتے ہیں. معذورین کے قبیل میں سے ایک مظلوم بھی ہے کہ وہ ناگفتہ بہ باتیں ظالم کے خلاف عدالت اسلامیہ میں بیان کرتا ہے, یا اپنی مظلومیت بتانے کے لیے عوام کو آگاہ کرتا ہے. اگلا مضمون اس پر مشتمل ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, پسند نہیں کرتا اللہ زور سے بری بات کو. الا من ظلم, مگر وہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا. تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ زور زور سے چیخے, پکارے, ظالم کے خلاف نعرے لگائے, اس کو عدالت میں کھینچے, انصاف کے کٹہرے میں لے آئے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یہ صورت ہو گئی اظہار کی اور انتقام لینے کی. دوسری صورت ہے اخفاء کی اور معاف کرنے کی. ان تبدو خیرا, اگر تم ظاہر کرو بھلا, یہ تو بھلی بات نہیں تھی, سو تھی. او تخفو, یا پوشیدہ رکھو. او تعفو عن سو, یا معاف کر لو بری بات. فإن اللہ کان عفوا قدیرا, بس بے شک اللہ تعالی بھی معاف فرمانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اس ان آیات پر غور کرنے سے کچھ گرانی پیش آئی ہے بڑے مفسرین کو بھی اور اس عاجز اور فقیر کو بھی, کہ ماں سبقہ کے ساتھ بظاہر جوڑ بہت مشکل ہے, کیونکہ ماں سبقہ میں ایمان کی دعوت ہے اور منافقین اور کافرین کی مذمت ہے,
اور درمیان میں یہ آیا کہ مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اجازت ہے، اور پھر فرمایا مظلوم معاف ہی کر دے، خداوند تعالیٰ بھی تو بہت کچھ معاف کرتا ہے، اور پھر کفر کا بیان اور مذمت پھر شروع ہے۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے ایک دن تفسیر قرطبی میں یہ جگہ دیکھ لی، وہاں محمد بن المستنیر نے ایک بات کہی ہے۔ محمد بن المستنیر، اس کو کہتے ہیں قطرب، کیا قطرب؟ قطرب کہتے ہیں پندی کو، گنگڑ سا چتے والی، چھوٹا سا پرندہ ہے، اتنا لمبا گھونسلہ بناتا ہے۔ قطرب کہتے ہیں پدی کو، پدی اردو والے کہتے ہیں کیا پدی، کیا پدی کا شوربہ، چتے وہی چتھی پس یہ باس پڑے ہو، یعنی پٹکائے سل روپئے ضائع کی۔ یہ محمد بن المستنیر، اس نے جب میر قطبی پڑھ لی اور رسالہ شمسیہ قطب الدین کی، تو اس کو بہت شوق ہوا، اوہو اتنا بڑا عالم دنیا میں موجود ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد بن المستنیر جورجان سے روانہ ہو گیا، یہ بھی تاریخ میں خلط ہے کہ جورجان ہے یا جوزجان ہے، جوزجان افغانستان میں ہے اور جورجان ایران میں ہے، اور یہ خلط وہاں بھی ہے کہ حسن و حسین نے کس جگہ قیام کیا ہے۔ بعض مورخین جورجان اور جوزجان کا فرق نہیں کرتے۔ ڈیر اسماعیل خان کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کولاچی، تورنیر سے آگے ایک گاؤں ہے تانو ڈیرائی، وہاں کے خاتون کا بیٹا وہاں مل میں نوکر تھا، وہ غریب ریل گاڑی میں بیٹھ کے کراچی آئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں، تو اس نے کہا کلاچی کولاچی تھا، تو میں نے کہا کولاچی تو ڈیر اسماعیل خان کے پاس ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ بس ڈرائیور غریب یہاں لے آیا، اور بڑی مشکلات سے ان کے رشتہ دار ڈھونڈے گئے اور ان کو واپس بھیج دیا۔ بعض اوقات ناموں سے سخت اختلاط ہوتا ہے۔ محمد بن المستنیر قطب الدین کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا آپ کا رسالہ شمسیہ اور میر قطبی میں نے دیکھی ہے، آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قطب الدین بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بھویں یہاں چہرے پر پڑی ہوئی تھی، اس نے اپنے دونوں بھویں ایسے پکڑے اوپر کیا اور اس کو غور غور سے دیکھا، کہا ہاں بہت دیر سے آیا ہو، اب میرا وہ زور و شور نہیں ہے جو رسالہ شمسیہ لکھتے وقت یا میر قطبی لکھتے وقت ہے، اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا، پڑھا بھی نہیں سکتا، تم ایسا کرو مصر میں میرا شاگرد ہے مبارک شاہ، آؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اور اس کو خط لکھا، یہ طالب علم بڑے شوق ذوق سے آیا ہے، اس کو پڑھاؤ۔ کیسے شوق تھا علم کا، دیکھو محمد بن المستنیر قطب الدین کا خط لے کر مصر روانہ ہو گیا۔ مصر میں جس جگہ مبارک شاہ مدرس تھا، وہاں آمنے سامنے کمرے تھے، درمیان میں برانڈا تھا، رات کو طالب علم کمروں میں رہتے تھے، مبارک شاہ طالب علموں کے حالات دیکھنے کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے اور ایک تقریر ہوتی ہے متن کی، پھر شارح کی، پھر استاذ کی، پھر اپنی۔ مبارک شاہ نے سوچا کہ شاید دو تین آدمی ہیں، جب دیکھا تو اکیلے محمد بن المستنیر بیٹھے ہیں۔ چاند کی چاندنی تھی، اچھی ٹھنڈی رات تھی، مبارک شاہ بہت خوش ہوا کہ ایسا قابل آدمی مجھ سے پڑھنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت محمد بن المستنیر نے خط پیش کیا تھا تو مبارک شاہ نے کہا استاذ کا خط ہے، چوما آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا، کہا داخل ہو مگر دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو روزانہ ایک دینار دو گے، روز دیر سے آئے ہو،
اور دوسرا یہ کہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے. سوال وہ کریں گے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے, تو چپ رہے گا. ٹھیک, دونوں منظور ہیں. مصر میں یہ دستور تھا کہ مزدوری رات کو ہوتی تھی, دن میں لوگ اپنے کاموں میں ہوتے تھے, رات کو لوگ اس سے کہیں آسان ہے. اور اس زمانے میں 2 دینار ملتے تھے مزدور کو مزدوری کے, رات بھر یہ کام کر کے اور 2 دینار لے کے ایک اپنے پاس ایک استاذ کو دیتا تھا, وہ مسلح کے نیچے رکھ لیتا تھا. جس وقت یہ واقعہ رات کو پیش آیا محمد بن المستنیر کا, اگلے دن مبارک شاہ نے کہا آپ کو سوال کرنے کا حق ہے, لیکن کاپی دیکھ کر. کاپی کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے آج درس دیا یہ طالب علموں نے لکھا, صبح طالب علم پہلے یہ درس دکھائے کس طرح لکھا ہے, اور اس درس کے دیکھنے کے بعد طالب علموں کے نمبر ملتے تھے سوال کرنے کے. آپ اول نمبر ہیں, آپ 2 میں, آپ 100 میں, آپ بیکار ہیں. جب کاپیاں دیکھی جانے لگی تو محمد بن المستنیر ہر دن اول آیا. جسم چھوٹا تھا, قابلیت بہت زیادہ تھی. تو مبارک شاہ نے کہا ان انت الا القطرب, خالص پندیو, جسم میں چھوٹا اور قابلیت میں بہت زیادہ. اس محمد بن المستنیر نے اس جگہ تفسیر کی, یہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, ناکار بات, شرکیہ کلمہ, کفریہ کلمہ مراد ہے. الا من ظلم سے مراد مکرہ ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اب مضمون ما سبق کے ساتھ جڑ گیا کہ کسی کو بھی شرک کے کلمے کا یا کفر کے کلمے کا حق حاصل نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کی جان غضب میں آ گئی, اور سوائے اس ظاہری کلمے کے جان بچانے کی کوئی تدبیر مؤثر نہیں. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اِن تُبْدُو خَيْرًا, اگر تم ظاہر کرو بھلا, او تخفو یا چھپاؤ, او تعفو انسو یا معاف کر لو بری بات, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, پس بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. اشارہ ہے کہ اللہ کتنے بڑے قادر ہے, پھر بھی مجرمین کو معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. تو کوئی طاقتور یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں معاف کروں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ, وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ ڈالے اللہ اس کے رسولوں میں. طالب علم متوجہ رہے, جو لوگ کفر کرتے ہیں ایک بات, پھر فرمایا کفر کیسے کریں گے. اب تک آپ نے پڑھا لا نفرقو بین احد من رسلی, ہم نے کہا تھا کہ تفریق کا کیا معنی, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, سمجھ گئے. اس آیت کی تفسیر یہاں آ گئی. اللہ تعالی اور پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سچے مبلغ ہے. تو آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے اور محدثین نے کہ کوئی حدیث کسی آیت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی, اور مفسرین کہتے ہیں ساری آیات آپس میں مربوط ہے, کبھی بھی ایسا نہیں کہ 2 آیتوں میں ٹکراؤ. ٹکراؤ فہم میں ہے, ٹکراؤ علم میں ہے, ٹکراؤ آپ کے دل و دماغ کی نااہلیت میں ہے. جب عالم کے سامنے آئے گا دونوں ایک ہو جائیں گے. دا سلور والا مذہب سر یہودی اور ماں و تاپا کے پیدا کو اختلاف, رحمان بابا فرما دو چاروں مذاہب ایک ہے. اختلاف تو آپ اور ہم جیسے نہ سمجھو نے پیدا کیے. بات سمجھا کرو, صرف ہنسنے سے کام نہیں چلتا. یہ سب آپ کا سبق ہے, اور دانت نکالنا یہ خرگوش کا کام ہے, اس سے بات آ جاؤ. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ, یہ دعویٰ ہے. اب اس کی تشریح کس طرح ہے, تنویر دعویٰ. وہ یریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ, وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ کر لے اللہ اور پیغمبروں کو.
قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ، قرآن اور سنت میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے.
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ،
کہتے ہیں ہم کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے.
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا،
اور یہ چاہتے ہیں کہ بنا لے اس کے درمیان راستہ.
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا،
یہ لوگ کافر ہیں پکے.
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. ایک پرویزی آیا، پرویز یہ کہتا ہے کہ احادیث قرآن کے خلاف، اور امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں کہ یہ عجم کے سازشی ہے اور یہ مجوسی ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے.
پہلی بات تو یہ کہ اسلام تو نام ہی ان بزرگوں کے لائے ہوئے اور لکھے ہوئے کتابوں کا ہے، اور پرویز تو آٹے میں نمک نہیں مکی کے برابر بھی نہیں ہے.
اور پرویز کو ٹٹولنے کے بعد اکفر الکفار معلوم ہو رہا ہے.
تو ایک پرویز یہاں آیا، مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا کیوں حدیث نہیں مانتے ہو؟ کہا حدیثیں تو جھوٹی ہیں. میں نے کہا پیغمبر نے جو زندگی بھر گزاری تو صحابہ و تابعین نے روایتیں جمع نہیں کی، وہ کون سے دین پر عمل کرتے تھے اور چلاتے تھے؟ کہتے نہیں قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا مثلا
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید،
جس نے ایسے وقت میں سنت پر عمل کیا جب دین میں گڑبڑ ہو رہی تھی، ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
مجھے کہتے ہیں شہید جانتے ہو؟ ایک شہید کتنا بڑا ہے، تم یہ سارا مدرسہ لٹا دو شہید نہیں ہو سکتے. 100 شہید اتنے آسانی سے بنتے ہیں.
میں نے کہا اعتراض 100 کے عدد پر ہے کہ ایک شہید کافی ہے، 100 نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک، اسی پہ اعتراض ہے. میں نے کہا اگر یہ عدد 1000 کا ہو اور قرآن میں ہو پھر؟ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے اور ان کی راتوں سے افضل ہے.
جہاں 100 شہید غلط ہے، وہاں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہو رہی؟
پسینے بہنے شروع ہو گئے. میں نے کہا جو شخص 100 کے عدد پر معترض ہے، وہ 1000 پر ایمان کیسے لائے گا؟
پتہ چل گیا کہ وہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام رسول ہے.
وہ 1000 بھرے، یہ 100 بھرے، تو یہ صداقت کی دلیل ہے.
یہ ہے فرق پیدا کرنا قرآن و سنت کے درمیان. ایک منکر حدیث کو لایا گیا، میں نے کہا منکر حدیث ہو؟ کہنے لگے ہاں میں منکر حدیث ہوں اور تم منکر قرآن. مجھے کہتے ہیں ساتھی غصے ہو گیا. میں غصے سے کام نہیں چلے گا، سمجھانا لازم ہے. میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہا آپ حدیثیں پیش کرتے، قرآن تھوڑا پڑھ دیں.
میں نے کہا ہم جو واعظ نصیحت کرتے، کہا ایک آیت دھوکہ دینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں پھر جو چاہے کہتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے. میں سمجھ لیا کہ اس کو تو بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ سپیرا بڑے غور کے بعد پکڑتا ہے اس کو، بعض سانپ فوراً پکڑے جاتے ہیں. میں سمجھ گیا. میں ٹھیک، اچھا بات سنو. مثلا میں نے خطبہ پڑھا اور پھر میں نے آیت پڑھی اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین،
یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو آپ کہتے رہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟
میں نے کہا آیت تو آپ نے دیکھ لی نا کہ میں نے پڑھ لی. کہا ہاں. تو میں نے کہا اب یہ بتانا پڑے گا کہ نمازیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، اور سنت و نفل کتنی ہیں. یہ بتانا کہ نماز مسلمان پر فرض ہے کافر پر نہیں، اور مسلمان بالغ کب ہوتا ہے نابالغ کب تک ہے، اور مسلمان وضو کرے گا تو کیا احکام ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل کی کتنی قسمیں ہیں، بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، کن الفاظ سے نماز شروع ہوگی اور کن الفاظ کے ساتھ نماز پوری ہوگی، کن الفاظ سے ختم ہوگی، کون کون سے کیفیات نماز میں پسندیدہ ہے، کن کلمات اور عوارض سے نماز ٹوٹے گی یا نماز میں، یہ سب باتیں جو میں کروں گا، یہ اقیم الصلاح ہے یا نہیں؟ تو مجھے کہتا ہے
عالم ہونا طریقے سے پکڑنا جانتے ہو. نہیں, میں نے کہا ایک بات کرو کہ یہ اقیم الصلاح بیان ہو رہی ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو کہنے لگا نہیں اقیم الصلاح ہے. میں نے کہا اس پر تو چار گھنٹے نہیں, پورا کتاب تو آ رہا تھا, کتاب الصلاح بیان ہو جائے گی. تو پتہ چل گیا کہ تمام احادیث جو طہارت الصلاح سے متعلق ہے, فقہ کے تمام ابواب جو طہارت الصلاح سے متعلق ہے, وہ سب کے سب اقیم الصلاح کی تفسیر ہے اور محفوظ چلے آئے. اسی طرح زکوٰۃ ورکعوا مع الراکعین, تمام مسائل. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت پڑھ کر آگے پھر دھوکہ دیتے ہیں؟ چپ چاپ خاموش بیٹھ گیا. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ پیدا کرے اللہ اس کے رسولوں میں. تفرقہ کیسے ہوتا ہے؟ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ہم ایمان لاتے ہیں کچھ پر اور نہیں مانتے ہیں کچھ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور یہ چاہتے ہیں کہ اختیار کرے اس کے درمیان میں نیا راستہ. کبھی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں القرآن, قرآن القرآن والے, اس کے مقابلے میں الحدیث آ گئے. پرویز کا نام ہے اہل القرآن, تو ایک اور پارٹی بازی کا نام ہے اہل الحدیث. اہل الحدیث نام غیر سنت نام ہے, غیر معصور نام ہے. پیغمبر نے اہل الحدیث نہیں کہا ہے, اور اگر کہا ہے تو صحابہ کو. اسی طرح اہل قرآن بھی صحابہ کو. تدریب جلد ثانی میں ہے اہل الحدیث اے ائمت الحدیث کا یحیی بن معین و یحیی بن سعید القطان و علی بن المدینی و احمد بن حنبل. اہل الحدیث ائمہ کے معنی میں ہے. ایک آدمی جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے, خالی شلوار اوپر چڑھایا ہوا ہے, ہاتھ یہاں باندھتا ہے, اہل حدیث بنا ہوا ہے, یہ اہل حدیث ہے, کرین بنا ہوا ہے, اور وہ طالب علم جو ساری کتابیں حدیث کی پڑھ کر کے فارغ ہوئے, وہ علماء جو زندگی بھر حدیث, وہ اہل حدیث نہیں ہے. یہ چھوٹا سا کرین جو ہے یہ اہل حدیث ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ کافر ہیں پکے. وآعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و پیغمبروں پر, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور تفرقہ نہیں کرتے ایک کے درمیان بھی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ان لوگوں کو دے دے گا ان کا اجر. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا.